حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبيب الله العالمين، بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. میری امت کے سب سے افضل عمل انتظار امام ہے۔ انتظار کے حوالے سے عرض کیا، انتظار کے اسی لفظ میں اگر غور کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بہتر حالات کے منتظر ہیں، اور حالات حاضرہ سے راضی نہیں ہے۔ حالات حاضرہ سے راضی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو جانتے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن کے عزائم کیا ہے، مسائل کیا ہے، مشکلات کیا ہے، انسانیت کے دشمن کون ہے، انسانیت کے دوست کون ہے، نقصان پہنچانے اور پہنچنے کے طریقے کیا ہے۔ یعنی اگر آپ حالات حاضرہ سے ناراض ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حالات کو جانتے ہیں، اور جاننے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، ان ناپسندیدہ حالات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ پسند نہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ ان حالات کو ختم کرنے کی، ان حالات کو بہتر حالات میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اخلاق اسلامی میں کہا جاتا ہے کہ آپ صبح خدا کے ساتھ معاہدہ کرے، مشارطہ کرے، خدا نے مجھے آج کی دوبارہ زندگی دی ہے، خدایا میں آج دن بھر تیری اطاعت کروں گا، تیری خوشنودی کے مطابق زندگی کروں گا۔ ایک معاہدہ کرتا ہے جو کچھ آج کے دن کرنا چاہتا ہے۔ پھر مراقبہ ہوتا ہے، دوپہر کی نماز کے بعد آپ ایک غور کرے، دیکھے کہ اپنے معاہدہ پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ رات کے وقت محاسبہ ہوتا ہے، محاسبے کے نتیجے میں جب پتہ چلتا ہے کہ میں نے کچھ غلطیاں کی ہے، تو اپنے آپ کو سزا دینا ہے۔ غلطیوں کا پتہ چلنے کے بعد سنی انسنی کرنا، نظر انداز کرنے سے بد سے بدتر ہوتا ہے۔ بد حالات کو جاننے کے باوجود اس پر خاموش رہنے سے انسان کے اندر بدی کی نسبت میں منفی پہلو، نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ نے احساس کیا میں نے یہ غلط کام کیا ہے، وہاں پر آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس غلط اعمال سے، جو آج کے دن چاہے مکروہ ہو، چاہے حرام ہو، چاہے ترک واجب ہو، چاہے ترک استحباب ہو، جو کیا ہے اس سے توبہ کریں، اور بہتر حالات انجام دینے کے وعدہ کرے، اور بلکہ اپنے آپ کو سزا دے دے، اپنے آپ کو سزا دے دے. اس طریقے سفر کیجئے، ایک چیز آپ کی چاہت کے مطابق ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے محروم کرے تاکہ وہ گناہ مربوط ہو جائے ایک محرومیت کے ساتھ. یعنی فرض کیجئے آپ ایک اچھی قسم کی چیز چاہتے ہیں، اچھا قسم کا کھانا کھانے کا عادی ہے، جیسے ہی غلطی ہوئی اپنے آپ کو اس کھانے سے محروم کرے، تو اس غلطی کی شیرینی، اس گناہ کی شیرینی مربوط ہو جائے گی اس نعمت سے محرومی کے ساتھ، اس تلخی کے ساتھ. تو وہ شیرینی کم ہو جائے گی اس تلخی کے ساتھ مربوط ہونے سے. یہ تربیت میں ہمیں کہا گیا ہے. اور اجتماعی مسئلے میں بھی یہی ہے، ایک انتظار امام کرنے والا حالات سے باخبر ہوتا ہے، باخبر ہونے کے بعد ان ناپسندیدہ حالات پر خاموشی اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ ان ناپسندیدہ حالات کے خلاف ہر ممکن ذریعے سے اقدام کرنا ہے، فردی شکل میں یا چاہے اجتماعی شکل میں. آپ کے پاس نہی از منکر، امر و معروف، جہاد، تولا و تورا، سب کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی پہلو سے ہے. یعنی امر معروف معاشرہ کا اصلاح، نہی از منکر معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا، جہاد معاشرے سے برائیوں کے سرچشموں کو ختم کرنا، تولا خدا و خدا خدا والوں سے محبت کرنا، سر فہرست انبیاء و ائمہ پھر ان کے چاہنے والے، اور تبرا دشمنان خدا سے نفرت کرنا. دیکھیں اجتماعی فرائض ہے، بلکہ خود نماز میں بھی اجتماعی پہلو موجود ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پوری تاریخ کے صالح بندوں کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں. السلام علیکم، موجود مومنین کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں. ایاک نعبد، خدایا تیری عبادت کرتے، صرف میں نہیں ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، خدایا تجھ ہی سے مدد چاہتے، صرف میں نہیں ہم سب پورے معاشر. نماز جو ایک فرد کی عبادت کا ذریعہ ہے، راز و نیاز انسان اور خدا کے درمیان، اس میں بھی دین نے اجتماعی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ہے. روزہ میں بھی آپ دیکھیے سب سے زیادہ اجتماعی مسائل پر توجہ روزہ کے دوران ہوتا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا، مسلمین کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، مظلومین کا خیال رکھنا. روزہ قدس اسی لیے ماہ رمضان میں انتخاب ہوا، کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پر توجہ دیا جاتا ہے. حدیث میں ہے شہر رمضان شہر المواسات، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے. تو امام کے انتظار کرنے والے کی یہی ذمہ داری کہ حالات کو صحیح پہچان لے، اور صحیح پہچاننے کے بعد ان ناپسندیدہ حالات کے ساتھ مقابلہ کرے، پسندیدہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے. امام خمینی فرمایا کرتے تھے، ان کے کلمات میں موجود ہے کہ ہم پہلا ایران میں انقلاب لائیں گے، پھر عالم اسلام میں، پھر پوری دنیا کو استقبال امام کے لیے تیار کریں گے. یہ ایک شیعہ ہے، یعنی امام خمینی کی الگ خصوصیت نہیں، ایک شیعہ ہے، ایک مومن ہے، اس کی یہی ذمہ داری ہے قدم بے قدم اس عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرے. تو آپ دیکھیے اس وقت ہمارے زمانے میں رہبر انقلاب کے بھی ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت جس طرح سے ہمارے زمانے میں ہمارے مومنین نے ماحول تیار کیا ہے استقبال کے لیے، اتنا کبھی تیار نہیں ہوا تھا، نہیں ان کے مکمل ہوا ہو. نسبی طور پر دیکھا جائے تو بہت حد تک استقبال امام کے لیے ماحول تیار، پوری دنیا کو متوجہ کیا ہے مکتب اہل بیت کی طرف، امامت کی طرف، حسینیت کی طرف. یہ آپ کے اربعین کو دیکھیے، اربعین کی زیارت، اربعین کی عزاداری پہلے بھی ہوتی تھی، ابھی پوری دنیا اربعین کی طرف متوجہ ہے. باطل کے مقابل اگر علم حق بلند کیا ہے تو اہل بیت کے ماننے والوں نے کیا ہے، باقی سب باطل کے علم کے نیچے چل رہے ہیں. اس حقیقت کو کون انکار کر سکتا ہے؟ پورا عالم اسلام کے، ایران کے علاوہ 57 ممالک کو دیکھیے، امریکہ کے جھنڈے کے نیچے چل رہے ہیں. امریکہ کو کوئی حق نہیں کہہ سکتا ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، قرآن کا حکم ہے، جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے. تو عرض یہ کرے گی، ہماری ذمہ داری ہے کہ حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. یہاں پر دو طاقتیں کوشاں ہیں، ایک باطل کی طاقت کے حالات کو خراب کرنا چاہتی ہے، باطل کو عام کرنا چاہتی ہے، دوسرا طاقت حق ہے. بقول اقبال، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از عدل آمد پید. خیر و شر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان یہ جنگ ازل سے قائم ہے، امام کے ظہور تک قائم ہے. امام کے ظہور کے وقت حق کا غلبہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے باطل کو شکست ہوگی. لیکن اس عظیم انقلاب کے لیے ماحول تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ماحول تیار کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم حالات سے آشنائی ہے. عرض کیا کہ فرمایا کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم سے بری ہوئی ہوگی. ظلم سے بھرنے کا معنی ہے کہ ظلم سے ہمیشہ دنیا بری ہوئی ہے، لیکن اہل دنیا ظلم شناس نہیں ہیں. فکری ظلم کو، اعتقادی ظلم کو، ثقافتی ظلم کو، ناموسی ظلم کو، عفت کے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، شرک کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ایسا مرحلہ آیا کہ سارے بشر کے سمجھ میں آئے گا، صرف آزادی چھیننا ظلم نہیں ہے، صرف مال کا چھننا ظلم نہیں ہے، صرف جان کا جانا ظلم نہیں ہے، بلکہ توحید سے محرومی ظلم ہے، نبوت سے محرومیت ظلم ہے، انسانیت سے محرومیت ظلم ہے، عقل کی نافرمانی ظلم ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ظلم ہے. بشر اس مرحلے تک پہنچ جائے، ظالم لنفسی، قرآن فرمائے جو گناہگار ہے وہ ظالم ہے، گناہگار ظالم ہے. اس مرحلے تک اگر شعور پہنچے، ابھی فرض کہ ہمارے ایک طالب علم پڑھتا ہے، اب اگر امتحان کی تیاری نہیں کی، سوچتا ہے میں نے اپنے آپ اوپر ظلم کیا، لیکن یہی طالب علم نے اگر جھوٹ بولا یہ احساس نہیں کرتا ہے. ہمیں اس مرحلے تک پہنچنا چاہیے کہ سمجھ میں آ جائے کہ دین کے کسی بھی حکم کے خلاف ورزی در حقیقت اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے معاشرے پر ظلم ہے. تو اسی لیے اپنے، تو ظلم عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم پہلے سے عام ہے، لیکن ہماری آنکھوں پر پردہ غفلت ہے، ہم ظلم کو دیکھ نہیں دیتے ہیں. لیکن ہماری بصیرت اور معرفت اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ ظلم کو دیکھ سکتے ہیں. ایمان بھی کمزور ہو، عمل بھی کمزور ہو، لیکن شعور اور بصیرت پوری بشریت کے، صرف شیعوں کی بات نہیں، پوری بشریت کی شعور اور بصیرت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ خیر و شر کے درمیان، صحیح و غلط کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، حقیقت اور بناوٹ کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے. اور اس کی طرف بشر آگے بڑھ رہا ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ بشر کی زندگی کے تین مرحلے تاریخ بشریت کا، ایک بچپن کا مرحلہ، بچپن سرگرمی کا مہینہ ہے، مرحلہ ہوتا ہے، کھیل کود میں ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے، غفلت کا مرحلہ ہے، پھر جوانی کا مرحلہ، شہوت و غضب کا مرحلہ. کہتے ہیں ابھی اس وقت بشر جوانی کے مرحلے سے گزر رہا ہے، یعنی شہوت و غضب، اب دیکھیں دنیا میں ساری جنگیں سارے اختلافات دیکھیں یا شہوت کی وجہ سے، شہوت سے مراد عربی زبان میں چاہتے ہیں، خواہشات نفس امارہ، مال کے لیے، معیشت کے لیے، امریکہ کی جنگیں کیا ہے اسی لیے ہے، سارے کے سارے مفادات کے لیے. فی الحال بشر کی تمام دوستی اور دشمنوں کے معیار شہوت و غضب ہے، فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، عالمی زندگی میں. اور ایسے مرحلے تک پہنچ جائے گا بشر کہ بڑھاپا آئے گا، عقل کا مرحلہ آئے گا، عقل کے مطابق زندگی کرنے کی خواہش ہوگی، کم از کم سمجھ میں آئے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، منزل بہ منزل اس طرف بڑھے. اب بشر کو اس منزل کی طرف بڑھانا، بڑھانے میں ہماری، ہمارا جو شیعان اہل بیت ہے، ہمارا بڑا اثر ہونا چاہیے کہ بشر کو بصیرت کی طرف آگے بڑھایا. دیکھیں پہلا امریکہ جتنی سازشیں امت اور اسلام کے خلاف کرتا تھا کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، آواز بلند کرنا تو درکنار، کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ امت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ابھی نہ کوئی ایسا ملک ہے جو سازشوں کو برملا کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور اس کو ناکام بنا دیتا ہے. بس اوقات امریکہ کے کسی اہم شخصیت کا جملہ ہے کہ ہم جب ہزار کوشش سے ایک منصوبہ بناتے ہیں، ایک نقشہ تیار کرتے ہیں، پھر جو سید ہے ایران میں وہ ہمارے نقشوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. جب کسنجر سے کسی نے پوچھا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، کہ آپ ایران سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، سعودی عرب ناراض ہو جائے گا، آپ کو دوست ہے، اسرائیل ناراض ہو جائے گا، کہا کہ عربوں کے حوالے سے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح کے 4 بجے اٹھتے ہیں، اپنا پورا کام کرتے ہیں، اپنے مسائل سیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں شام کے 4 بجے اٹھتے ہیں، صرف دستخطیں کرتے ہیں. ایران صبح کے 4 بجے اٹھنے والا ہے اور یہ عرب شام کے 4 بجے اٹھنے والے ہیں. امریکہ کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہے کہ مجبور ہوا مذاکرات کرنے پر، لیکن مذاکرات پر مجبور ہوا، وہ بھی ایک سپر طاقت باقی سپر طاقتوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، ملانے کے باوجود بھی ایران کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہوا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی طاقت ہے کہ امریکہ کو اس کے تمام، امریکہ اور پورا غربی دنیا اور عرب دنیا مل کر سوریہ میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں، جہاں جہاں انہوں نے کوشش کی سب ناکام ہو گئے ایران کی وجہ سے. یہ ایران کی طاقت نہیں، یہ دوسرے ممالک کی طرح ایک ملک ہے، لیکن تشیع کی طاقت ہے، اسلام کی طاقت ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں جب بھی ہم نے کسی مقام پر حکم شرعی کو نظر انداز کیا، جس وجہ سے بھی کیا ہو، چاہے مجبوری کی وجہ سے، چاہے کچھ اور مسائل کی وجہ سے، حکم شرعی پر عمل نہیں کیا، وہاں پر ہم نے شکست کھائی ہے. ایک تجربہ کار انسان کا جملہ ہے. جب بھی اسلامی حکم کو کسی بھی وجہ سے نظر انداز کیا، ہم نے وہاں پر شکست کھائی ہے. یہ اسلام کی عظمت ہے. تو ابھی مسئلہ کیا ہے اس وقت حقیقت میں؟ اب جھگڑے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، مغرب والے احساس کر رہے تھے، امریکہ احساس کر رہے تھے کہ مغرب میں اسلام آ کر رہے گا. مغرب کے ماہرین نے کہا آئندہ 200 سال میں مغرب کا دین اسلام ہوگا. یہ انہیں پہلے سے بھی خوف تھا. آپ قدیم زمانے کے داستان اگر پڑھنے کے عادی ہے، قدیم زمانے کے جو داستان ہوتے اس میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر سونے جواہرات ہوتا ہے، گنجینہ ہے بہت بڑا، اس کے اوپر ایک جن سو رہا ہے. اب کوئی جانا چاہے اور ان سونا اور جواہرات کو لینا چاہے، جن کو مزید سونے کی اجازت دینا پڑے گا، اس کو مزید سونے میں نیند میں رکھنا پڑے گا، تب ان جواہرات کی چوری کر سکتا ہے. یہی حالت امت اسلامی کی تھی. امت اسلامی کو سلا کر امت اسلامی کی نعمتوں کو مغرب والے چھین رہے تھے, اور انہیں خوف تھا ایک دن اگر یہ جن بیدار ہو جائے پھر ہم ان جواہرات کو نہیں چھین سکتے. انقلاب ایران جب کامیاب ہوا, فتح شقاقی جو جہاد اسلامی فلسطین شیعہ بھی نہیں ہے اس کے بانی کہتا ہے, انقلاب اسلامی ایران جب کامیاب ہوا پہلی تیر تھی, ایک درود پڑھیں محمد علیہ وسلم, یہ پہلی تیر تھی. اللہ یہ پہلی تیر تھی جو مغرب کی طرف گئی اور مغرب والوں کو آگاہ کر دیا کہ مسلمان بیدار ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو, اگر مسلمان بیدار ہو رہے ہیں آپس میں ان کو لڑائیں گے, کیونکہ عالم اسلام میں سپر طاقت بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں. دنیا کی 25% آبادی عالم اسلام میں, دنیا کی تقریباً 25% کے نزدیک زمین رقبہ عالم اسلام میں, دنیا کے گیس تیل اور معدنیات کے عظیم ذخائر عالم اسلام میں, دنیا کے عین وسط میں عالم اسلام, اور دنیا کی قوموں کی تہذیبوں میں سب سے اعلیٰ تہذیب کے حاصل عالم اسلام والے. اسی لیے پھر اسلامی ثقافت تمام دنیا کے مذاہب ادیان کی ثقافت نے مغربی ثقافت کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے, صرف مسلمانوں نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے, اسلامی ثقافت کو کی حفاظت کی ہے. اسی لیے وہ سمجھ رہے تھے اگر مسلمان بیدار ہو جائے اور ان کی قیادت ایک مخلص انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو دنیا کی قیادت مسلمان کریں گے اور مغرب بہت جلدی مسلمان ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ مغرب کے پاس ایٹم بم ہے, عالم اسلام میں صرف پاکستان کے پاس ہے, لیکن حقیقت میں عالم اسلام کے ہر مسلمان ایک ایٹم بم ہے. وہ کس طرح سے؟ جہاد کا عقیدہ ہے مسلمانوں کے درمیان. مسلمانوں نے اپنے تاریخ میں جہاد کی داستانوں کو دہراتے ہیں اور جہاد کے واقعات پر فخر کرتے ہیں. جہاد کا عقیدہ ہے, جہاد کو اور پھر اس کے نتیجے میں شہادت کو نابودی نہیں سمجھتے ہیں, ابدی سعادت سمجھتے ہیں. اسی لیے مغرب والے دیکھ رہے تھے کہ یہ موچھ ڈرنے والے نہیں ہیں. مغرب کے پاس جہاد کا تصور ہو ہی نہیں سکتا, شہادت کا تصور نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے اپنے تمام مذہبی بنیادوں کو نابود کر دیا ہے. اس حوالے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم عالم اسلام کے ساتھ مقابلے نہیں کر سکتے, ان کی ثقافت, ان کے دین, ان کے اقتصاد, ان کے معیشت, ان کے سپاہی اور ان کی جہاد اور ان کی ذاتی صلاحیت, گزشتہ تاریخ میں ثابت کیا کہ ذاتی صلاحیت کا حامل ہے. تو اسی لیے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ, آپس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاؤ, یہ واحد راستہ ہے مسلمانوں کو شکست دینے کا, اور ساتھ ہی یورپ میں, مغرب میں اسلام کے آنے کا راستہ بند کرنے کا, اسلام کو بدنام کرنے کا. ان سب تمام مقاصد کے لیے کن سے استفادہ کیا؟ تکفیریوں سے فائدہ اٹھایا. کل عرض کے وہابیت اور یہودیت, بہتر کہوں اسرائیل اور سعودی عرب کے ایجاد کرنے میں انگلینڈ کا ہاتھ ہے, ان کو باقی رکھنے میں امریکہ کا ہاتھ. آپ جانتے ہیں 3 مرتبہ, یعنی وہابیت کی 3 مرحلہ ہے, ایک احمد ابن حنبل فقہ اس سے ہے, پھر عقائد ابن تیمیہ سے ہے. احمد ابن حنبل کے خود احمد ابن حنبل کسی کو کافر قرار نہیں دیتا ہے, محب اہل بیت ہے, فضائل علی سے اس کی کتابیں بری ہوئی ہیں, لیکن وہابی تو ناصبی ہے, ان کا عمل بتاتا ہے. تو آپ دیکھیے, پھر ابن تیمیہ اعتقادی لحاظ سے وہابیوں کے امام ہیں, وہ تقلید کو منع کرتے ہیں, لیکن عملاً عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. وہ مذہب کے قائل نہیں ہیں لیکن عملاً جو بھی ابن تیمیہ اور عبد الوہاب کے مذہب پر نہ چلے اس کے خون کو مباح سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے بھی جانے کے بعد بھی اس کے ایک شاگرد پھر اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹ گیا. ابن تیمیہ کے قتل کا اور اس کو کوڑا مارنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ چار مذہب کے علماء نے دیا ہے، خود حنبلیوں نے بھی دیا ہے. پھر عبد الوہاب جب آیا کتنے خون خرابہ، آخر میں یہ گروہ تین مرتبہ نابود ہو گئے، دو مرتبہ نابود ہو گئے. ایک عثمانی خلافت کے گورنر محمد علی بادشاہ کے ذریعے، دوسرا خود سعود عرب کے خاندان آل رشید کے ذریعے. پھر یہ بھاگ گیا، کویت آیا عبدالعزیز اپنے والد کے ساتھ، اور پھر کویت کی حکومت نے ان کو پناہ دی. کویت کی حکومت کے پناہ کے بعد انگلینڈ کے دو فوجی افسر، ایک ولیم شیکسپیئر، وہ معروف شیکسپیئر نہیں ہے، ولیم شیکسپیئر فوجی افسر تھا، دوسرا سن جان. یہ ان دونوں سن جان نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہابیت کے بارے میں، تاریخ وہابیت کے بارے میں. ان دونوں نے اس کی مدد کی اور شریف مکہ کو شکست دی، باقی کو شکست دی، جدید اسلحہ اور جدید تربیت کے ذریعے. تو ان کو دیکھیے، اب اس کے بعد تیل، ایک مقدس مقامات، دو مغرب کی حمایت، تین، اور انہوں نے مکمل طور پر اپنے کو غلام بنایا مغرب کا. اس وجہ سے یہ ابھی تک باقی ہے، مقدس مقامات کی وجہ سے عالم اسلام. اب کسی گاؤں پر آپ میزائل گرائے کہیں گے مکہ پر گرا ہے. خلاصہ ایک مسئلہ ہے. تو اس طریقے سے یہ لوگ قابض ہوئے، اور ہمیشہ مغرب کے پٹھو. اب انہوں نے کیا، ان کے عقائد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خیر القرون، ہم سلفی ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم. پیغمبر نے فرمایا بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد والی صدی، پھر اس کے بعد والی صدی. تین صدیوں میں حقیقی اسلام تھا، تین صدیوں کے بعد جو آئے ہوئے باطل ہے، اسی لیے وہ بدعتی ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تین صدی چھوڑو، پہلی ہی صدی میں جتنی برائیاں ابھی عالم اسلام میں ہیں، دنیا میں، سب کے سب پہلی صدی میں وجود میں آئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تین صدیاں حقیقی اسلام ہیں، تو تین صدیاں چھوڑ کے پہلی ہی صدی میں جتنی برائیاں عالم اسلام میں وجود میں آئی، ان صدیوں میں وجود میں آئی. چار مذہب انہی صدیوں میں وجود میں آئے. خلیفہ دوم کا قتل، خلیفہ سوم کا قتل، خلیفہ چاروم کی شہادت انہی صدوں میں، حسین کی شہادت، یزید کی حکومت، چار مذہب کے وجود میں آنا، حدیث پر پابندی لگانا، حدیث نقل کرنے والے، حدیث بیان کرنے والے کو سزا دینا، مرجعہ، جبریہ، سارے غلط فرقے وجود میں آنا، گانے کے محفلیں سجنا اور خلفاء کا شراب پینا، سب کے سب اسی دور میں. اگر اس دور میں حقیقی اسلام ہے، پھر ابھی بھی حقیقی اسلام ہے، انگلینڈ میں بھی حقیقی اسلام ہے. عجیب غریب بات ہے، یعنی تاریخ سامنے ہے. خانہ کعبہ کو اسی صدی میں آگ لگا دی، مسجد نبوی کو خون سے اسی صدی میں بھر دیا، اصحاب پیغمبر کا قتل عام اسی صدی میں یزید نے کیا. ایک جب مدینہ میں بعد میں بیعت لے رہا تھا، بیعت لیتا تھا کہ تم یزید کا عبد ذلیل ہو، یعنی یزید کا ذلیل بندہ. تو ایک بوڑھا نے کہا میں بیعت کرتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، یزید کی بیعت کرتا ہوں. اس کے سر کو تن سے جدا کیا، میں خدا کا بندہ ہوں، یزید کی بیعت کرتا ہوں، کہنے کے باوجود اس کے سر کو. اس سے بدتر کیا چاہیے آپ کو؟ تو یہ کہتے ہم سلف صالح، اور سلف سے مراد وہی حدیث کے مطابق تین. یہ حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، عام مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن حدیث کو حقیقت تاریخ کے ساتھ آپ مطابقت کریں، پتہ چلے گا حدیث جعلی حدیث ہے. اپنی خلافت کو صحیح کرنے کے لیے یہ حدیث بنائی گئی ہے، ورنہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ان 300 صدی میں وجود میں نہیں آئی ہے. اب انگریزوں نے اور امریکہ نے ان سے کیا کام لیا؟ سعود عرب اسلام کی پیدائش کی جگہ اور اسلام کی تاریخ کا درخشان ترین حوادث پیش آنے کی جگہ ہے. وہاں پر اسلام کے تمام نشانوں کو مٹا دیا ہے، تمام آثار اسلامی کو مٹا دیا ہے. کسی قوم کے بقا میں اس کے آثار قدیمہ بہت مؤثر ہے. ابھی یورپ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک افسانوی شخصیت ہے کیونکہ کوئی آثار نہیں ہے. یہ لوگ بھی اس سازش میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اسلامی کوئی اثر باقی نہ رہے، تاکہ اسلام بھی 1000 سال کے بعد لوگ اس کو بھی افسانوی سمجھے کہ لوگوں نے رستم سہراب کی طرح ایک افسانوی شخصیت بنائی ہے. تمام 95% آثار اسلامی کو مٹا دیا ہے. آئین وہابیہ جو اردو میں بھی کتاب ہے، آپ کے یقیناً زیر مطالعہ ہے، مستدل مستند کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیے. اس کے علاوہ بھی کتابیں، میں نے ایک کتاب کا نام دیا آپ کی خدمت میں، آیت اللہ سبحانی کی. تو یہ آثار مٹانا، مقدسات، مقدس ہستیوں کی توہین کرنا، ان کے مزارات کو منہدم کرنا. اب دیکھیے، عسکریین نے معصومین کے مزارات کو 2 دفعہ منہدم کیا، انبیاء کے مزارات کو عراق میں منہدم کیا. یہ سارے مزارات وہابیہ کے وجود میں آنے کے بعد سے ابھی تک سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اس مذہب کا عقیدہ یہ ہے. یعنی اس مذہب میں آنے والا انسان ایک درندہ بن جاتا ہے، اسی لیے درندہ بن جاتا ہے، دشمنوں پر چھوڑ دیتا ہے. شیر آپ پکڑ لے، دشمنوں پر چھوڑ دے، لیکن یہ شیر کبھی کبھار مڑ کر کاٹ بھی سکتا ہے اپنے مالک کو. اسی لیے سعودی عرب کوشش کرتا ہے کہ یہ باہر رہے، لڑتے رہے ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے اسلامی، دیکھیں سید قطب کے ایک اعتراض ہے وہابیت پر کہ کوئی نبی پوری تاریخ میں دیکھیے، آنے والے انبیاء سب توحید حاکمیت، حاکم اعلیٰ خدا ہے، اس توحید کو لے کر آئے تھے. قبور کے توحید لے کے نہیں آئے تھے، مزارات کو منہدم کرنے کی توحید لے کر. کس نبی کو آپ نے دیکھا ہے جا کر مزارات منہدم کیا ہو، یا اپنے ماننے والوں کو کہا ہو جا کر مزارات کو منہدم کرو، قبور کو منہدم کرو، روزوں کو منہدم کرو؟ پیغمبر خدا نے کب کیا؟ خود خلیفہ دوم عمر جب گئے وہاں پر بیت المقدس میں، وہاں پر انبیاء کے قبور تھے، مزارات تھے، کسی کو منہدم نہیں کیا. کہتے حضرت علی نے ابی الحیاش سے کہا ہے، روایت نقل کرتے، روایت سند کے لحاظ سے ضعیف اور معنی کے لحاظ سے بھی یہ معنی ان کے سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ نہیں ان کے سمجھ میں نہیں آیا، جان بوجھ کر غلط معنی کرتے ہیں، جان بوجھ کر غلط معنی کرتے ہیں. تو کہتے مولا نے فرمایا کہ پیغمبر نے مجھ کو روانہ کیا یہ کہ علی جہاں جہاں پہنچتے ہیں وہاں پر اگر مزارات ہو سب کو منہدم کرو، میں آپ کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجتا ہوں. لیکن تاریخ گواہ ہے علی جہاں بھی گئے وہاں پر کسی مزار کو منہدم نہیں کیا. ابو الحیاج جس کی بات کرتے ہیں کہ مولا نے ان کو روانہ کیا اسی پیغام کے ساتھ، اس نے بھی کسی مزار کو منہدم نہیں کیا. تاریخ آپ کے سامنے، اسی سے پتہ چلتا ہے جعلی روایت ہے، روایت سند کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، غیر معتبر ہے، معنی کے لحاظ سے بھی سویتا ہے. سویتا کا معنی عربی میں کیا ہے؟ بنانا ہے، برابر بنانا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، نفس انسان کو برابر بنانے والا خدا. ہم شیعوں کے پاس یہی عقیدہ ہے نا، قبر کو برابر بناؤ، اون کی پیٹ کی طرح، کوہان کی طرح نہیں بنانا، یہ ہے برابر بنانا. لیکن اس کے بھی غلط معنی کر کے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے مغرب کی خدمت کی کس طریقے سے. مغرب میں اسلام آ رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے. اسلام کو اس سے زیادہ بدنام کون کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ان تکفیروں نے انجام نہ دیا ہو. اب بتائیے، وہ خود اس کے فلم بنا کر دیتے ہیں، ان کا ہدف ڈرانا ہے لوگوں کو، ہدف ڈرانا ہے تاکہ جلدی فتح کر سکے زمینوں کو، لیکن فلم بنا کر دیتے ہیں. آپ خود دیکھیے، آدمیوں کو آگ لگانا، کلیجے کھانا، دل کھانا، چھوٹے بچوں کو پھانسی دینا، 3 سالہ بچوں کو پھانسی دینا، عورتوں کو کنیز بنانا، زنجیر میں جانوروں کے تروں کو جکڑ کے ادھر ادھر لے جانا. یعنی کوئی ایسا جرم جو انسان کے ذہن میں آئے اور انہوں نے انجام نہیں دیا ہو، نہیں ہے. اب جب ایک انسان ان سب کو انجام دیتا ہے، جھنڈے پر لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، لمبی داڑیاں ہوتی ہے اور اسلام کے نام لیتے ہیں، تو خود بخود اسلام بدنام ہو جائے گا, پیغمبر خدا بدنام ہو جائے گا. مغرب والے کارٹون فلموں کے ذریعے پیغمبر کو بدنام کریں گے, ان کے لیے تصدیق کے لیے تکفیروں کے اعمال موجود تھے. آپ خود دیکھتے ہیں وہابیت کے بنانے والے, تاریخ گواہ ہے, ایک چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے, مغرب نے بنائی ہے, اسرائیل کو مغرب نے بنایا, القاعدہ کو کس نے بنایا ہے, سب نے اعتراف کیا کہ روس کے ساتھ جنگ کے لیے مغرب نے بنایا. طالبان کو کس نے بنایا, آپ جانتے ہیں, یہاں پاکستان ہی میں اقوام متحدہ کے پیسے سے امریکہ کی ایجنسیوں نے بنائی. اور داعش کو کلنٹن کی کتاب میں ہے, وہ جو وزیر خارجہ امریکہ کی تھی, اور خود داعش سے جڑا ہونے والے ایک کمانڈر نے اعتراف کیا. داعش کے جو ابوبکر بغدادی, اس کی تصویر میک فارلین جان مکین کے ساتھ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں. یہ سارے ان کے بنانے والا, داعش کے بنانے والا, جبہ نصر کے بنانے والا, القاعدہ کے بنانے والا, تاریخ کے ابھی مسلسل متعدد دستاویزات ہے کہ انہوں نے بنائی. بس یہ کفار و مشرکین نے بنائی ہے اسلام کے خلاف, اسی لیے یہ ان کے مفاد میں. آپ کسی کے بات پر اعتماد نہ کرے, عمل کو دیکھے, عمل کو دیکھے, بات پر اعتماد نہ کرے. آپ دیکھیں عمل کے لحاظ سے, امریکہ اور روس کی جنگ تھی, انہوں نے امریکہ کی حمایت کی, روس کو شکست دی. ابھی امریکہ کے ساتھ جو مقابلہ کر رہا ہے وہ ایران اور مقاومت ہے, یہ ایران کے ساتھ مقاومت کے ساتھ شیعوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, یہی نہیں. اگر جو سعودی عرب کوشش کرتا ہے یہ کہنے کہ ہماری جنگ شیعہ و سنی کی جنگ ہے, پوری دنیا یہ اہل تسنن کی قیادت خود سنبھالنا چاہتا ہے تاکہ سارے سنیوں کو شیعوں کی جنگ ملائے, لیکن واضح دلائل ہے کہ یہ جنگ شیعہ و سنی کی نہیں ہے, امریکہ کے پٹھو اور امریکہ کے دشمنوں کے درمیان ہے. اب دیکھیے, ایران کے شاہ شیعہ تھا, آپ کا دوست تھا, ابھی رہبر معظم شیعہ ہے, آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے, فرق کیا ہے, رہبر امریکہ کے دشمن ہے, یہی فرق ہے نا, اسرائیل کے دشمن ہے. خود انور عشقی جو جنرل ہے سعودی عرب کا, کہا جا کر کے اسرائیل کے عہدیداروں سے ملا امریکہ میں, اور ٹی وی نے دکھایا, سارے ٹی وی نے کہا کہ ہم دوست نادان سے دشمن دانا کو پسند کرتے ہیں, اسرائیل کو, یا وہاں کے بنت سعودی عرب کے شہزادے بندر نے کہا کہ دوست دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, ایران ہمارا دشمن, اسرائیل ایران کا دشمن, آپ الٹا کیوں نہیں کہتے ہیں, اسرائیل ہمارا دشمن, ایران اسرائیل کے دشمن, پس ایران ہمارا دوست, یہ کیوں نہیں کہتے ہیں, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, اسرائیل ایران کا دشمن, ایران ہمارا دشمن, یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے. داعش کو دیکھیں, جب کمزور ہو جاتا ہے اسرائیل سوریہ پر بمباری کرتا ہے, میزائل گراتا ہے, اور داعش کے اور تکفیریوں کے تمام زخمیوں کو اسرائیل میں علاج مداوا کرتا ہے, اسرائیل کے وزیر اعظم ان کی عیادت کھلاتا ہے, کھلم کھلا واضح. کل ہی سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے لیے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو جو ابھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل والے, یہ نیا واقعہ ہے, بہت خطرناک واقعہ ہے, اس سے زیادہ اہم سوریہ ہے, اس پر زیادہ توجہ ہونا چاہیے, اور مفتیوں کا بھی حکم یہی ہے. تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ کس لیے کام کر رہے ہیں, یعنی اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں کام کر رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کے ضرر میں کام کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے, سیسی کی حمایت کی ہے سعودی عرب نے, اور جمال عبد الناصر کی مخالفت کی ہے. جمال عبد الناصر بھی اخوان المسلمین کا دشمن تھا, سیسی بھی جو مصر کا صدر ہے اخوان المسلمین کا دشمن ہے. کیوں اس کی حمایت کر, تو اس کی دشمنی کرتے تھے جمال عبد الناصر کے خلاف, جو کچھ کر سکا سعودی بادشاہ نے کیا ہے. فرق اتنا ہے کہ جمال عبد الناصر اسرائیل اور امریکہ کا دشمن تھا, اور سیسی امریکہ اور اسرائیل کے دوست, یہی فرق. آپ کے دشمنی اور دوستی, جنگ اور صلح کے معیار امریکہ و اسرائیل کا دوست ہونا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور معیار نہیں ہے. شیعہ سننے کا مسئلہ ہے, پھر اخوان المسلمین کو کیوں برداشت نہیں کیا؟ مصر میں بیچارہ اخوان اقتدار پر آئے, ایک سال ان کو رہنے نہیں دیا, سعودی عرب اس میں سب سے آگے تھا, 20 ٹی وی اسٹیشن خود مصر میں سعودی عرب نے اخوان کے خلاف چلانا شروع کیا تھا, اور اتنا پیسہ دیا, اتنا سرمایہ لگایا کہ اخوان نابود ہو گیا. اخوان سعودی کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. اخوان تو شیعہ نہیں تھا, اخوان کی ایک بڑی تعداد میں لوگ تکفیری بھی ہیں, یعنی سارے اخوان تکفیری نہیں لیکن اس میں ایک بڑی تعداد, جیسے ہمارے دیوبندی ہے ان میں ایک بڑی تعداد تکفیری ہے. تو پھر کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اخوان پر امریکہ زیادہ اعتماد نہیں کرتا, شک ہے شاید یہ لوگ, حماس بھی اخوان کے حصہ ہے, شاید یہ لوگ اسرائیل کے مسئلے میں مشکل کھڑا کرے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اخوان کو برداشت نہیں کیا, ورنہ اگر اخوان مصر میں اقتدار پر آتا پورا عالم عرب میں آتا تو سعودی عرب اخوان کو برداشت نہیں کرتا, ایک امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے, دوسرا وہ عالم عرب اور عالم اسلام کی قیادت چاہتا ہے. اخوان اگر آ جائے تو عالم عرب اور عالم اسلام کی قیادت اخوان کے ہاتھ میں آئے گا, اسی لیے ان بیچاروں کو اٹھنے نہیں دیا. آپ دیکھیں دبئی میں, امارات میں اخوان کے ساتھ جو ہمدردی رکھنے والے تھے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. تو پھر ایران کا برداشت نہ کرنا ہمارے لیے قابل فہم ہے, اگرچہ بہانہ کرتے شیعہ سنی کا. یہ عالم اسلام کے در حقیقت پولیس بننا چاہتا ہے امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے. عالم اسلام میں عالم اسلام کی قیادت, عالم عرب کی قیادت اور مغرب کی غلامی اور اپنی بادشاہت کو بغیر درد سر اس کو ادامہ دینا, آگے بڑھانا. تو یہ ہمارے اس وقت کے درد ہے. کس رہبر معظم انقلاب کا جملہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جن میں ہم میں سے ہر ایک اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. اس وقت عالم اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک گروہ تکفیری گروہ ہے. تکفیری چاہے وہابی ہو, تکفیریت کی بنیاد اساس وہابیت ہے, چاہے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہو, تکفیری یعنی اسلام کو بدنام کرنا, ایک مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا, تو عالم اسلام کو کمزور بنانا, تین عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کرنا, عالم اسلام کے فوجوں کو, دیکھیں آپ فوجوں کو, عراق عرب دنیا میں تین فوجیں سب سے زیادہ طاقتور تھیں, مصر, عراق, شام. عراق شام کے فوجوں کو تو ختم کر دیا, ابھی مصر کی فوج میں لگے ہوئے, پاکستان کی فوج میں بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کا ہدف عالم اسلام میں کوئی فوجی طاقت نہ رہے, اندرونی اختلاف کی وجہ سے ملک ترقی نہ کرے, آپس میں اخوت کی فضا قائم نہ ہو, مغربی غلامی برقرار رہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں ان اعمال کے نتیجے کیا ہے, باتیں چھوڑ دیجئے نتیجے کو دیکھیے کیا نتیجہ مل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی آدمی مارا جاتا ہے, جاننا چاہتے ہیں اس کا قاتل کون ہے, تو تحقیق کرتے ہیں کہ اس کے مارے جانے سے فائدہ کس کو ملتا ہے. جس کو فائدہ ملتا ہے وہی قاتل, ایک علامت یہی ہے نا. تو یہ دیکھیے عالم اسلام میں تفرقہ ڈالنا, کمزور کرنا, ابھی پوری دنیا میں امن و امان ہے, عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے. پوری دنیا میں امن و امان ہے, سارے کفار مشرکین امن و امان کے ساتھ ہیں, عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے. پوری دنیا کے قوموں میں اتحاد ہے, عالم اسلام پارا پارا ہے, ترقی نہیں کر سکتا. دیکھیں 70 سال اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, عالم اسلام عالم عرب اسرائیل کے خلاف وہابی مفتیوں نے, تکفیری مفتیوں نے فتویٰ نہیں لگائی, لیکن سوریہ کے خلاف سب نے فتویٰ لگائی, عراق کے شیعوں کے خلاف سب نے فتویٰ لگائی. دیکھیے اسرائیل کے خلاف ابھی تک ہے لیکن اس کے باوجود عرب جنگ میں متحد نہیں ہوئے, یمن کے بیچاروں کے خلاف سب متحد ہو گئے اور ان پر بمباری کرتے ہیں, فوج بھیجتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ کن کے آدمی ہیں, یہ مشرکین کے اعلی کار ہے. ہدف امت مسلمہ جس میں دنیا کی سپر طاقت بننے کی صلاحیت تھے, ایک عالم مغرب کے عالم مغرب کو اسلام میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے, دو اسلام کی عظمت دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ہے, تین ان سب کو ناکام کرنے کے لیے کن سے مدد حاصل کی, تکفیریوں سے. وہابی عقیدہ میں یہی اثر ہے. اصل انگریز نے شریف مکہ کو بھی کہا کہ آپ عثمانی حکومت سے جدائی کا اعلان کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے, وہابیوں سے بھی کہا, دونوں نے مان لیا. لیکن بعد میں انگریز نے شریف مکہ کو تنہا چھوڑا, وہابیوں کی مدد کی. اس کا اصل وجہ تھا شریف مکہ کو جان بوجھ کر عثمانیوں سے بھی جدا کر دیا اور وہابیوں کے مقابل میں تنہا چھوڑا اور وہابیوں کی مدد کی. وجہ یہ تھا کہ شریف مکہ سید تھا, حسنی سید تھا, محبوب شخصیت تھی, آل محمد سے تعلق رکھنے والا, خود بھی صحیح آدمی, اس بنا پر یہی خطرہ تھا کہ وہ عالم اسلام کا مرکز بن سکتا ہے، مکہ و مدینہ جس کا ہاتھ میں ہو اس کو مرکزیت حاصل ہے، اب وہابیوں کو دے دیں، یہ وہابی کا عقیدہ اس قسم کے ہیں، کبھی عالم اسلام کو متحد ہونا نہیں دے گا، سب کافر ہے۔ عبدالوہاب کا جملہ ہے مشرک زماننا، یہ سارے لوگ ہمارے زمانے کے مشرک، مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ حامد الغار لکھتے ہیں کہ عبدالوہاب کے زمانے میں 400,000 مسلمان مارے گئے، ان میں انگشت شمار کافر تھے، باقی سب کے سب مسلمان مارے گئے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے پوری تاریخ کو دیکھیے، تو یہ عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرناک گروہ تکفیریوں کا گروہ ہے، ان کی حقیقت سے آگاہ کرے تو اسلام اور امت کو نجات حاصل ہے، ورنہ خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے عام مسلمان آئے دن پہلے مولانے بک جاتے ہیں، پھر عوام حقیقت سے بے خبر ہے، مولانے کے ساتھ ساتھ اس گمراہ فرقے میں چلا جاتا ہے۔ گمراہ فرقے کے اعمال آپ کے سامنے ہیں، خیبر کو رکھا ہے، خیبر یہودی آثار ہے اس کو نہیں مٹایا، کہا کہ یہ آثار قدیم ہیں، پیغمبر کے سارے آثار کو مٹا دیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ پیغمبر کے دولت سرا جس نے پہلی وحی ہوتی، جناب خدیجہ کے مکان جو ہے، جس نے پہلی وحی آئی تھی اس کو خراب کیا پہلے وہابیوں نے، جب ابتدا میں آئے نہ صرف خراب کیا بلکہ اس کو جانوروں کے یا اس کو لیٹرین بنایا، کوئی اور چیز بھی بنا سکتے تھے، یہ اندر سے دشمن ہے محمد و آل محمد۔ بعد میں ایک مومن نے، ایک مسلمان نے، صالح اچھا نیک مسلمان نے اس کو خرید کر لائبریری بنائی، کم از کم مناسب ہو اس مقام کے ساتھ، جو بالکل کعبے کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا بلندی پر۔ تو یہ حالات ہے، اور مسلمان کچھ آپ دیکھ رہے بک رہے ہیں، یمن پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ہے، لیکن آواز شرق و غرب سے آوازیں نکلتی ہے، آپ دیکھیے اس طرح سے میڈیا ان کے خلاف ہے۔ ابھی فلسطین کے مسئلے میں یقیناً ظلم ہے، آواز اٹھنا شروع ہوا مغرب میں کم از کم، لیکن یمن والے پس رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں بچے عورتیں، 7,000 آدمی۔ ابھی دیکھیں مینا کے مسئلے میں 6,000 یا 7,000 حاجی مارے، سعودی عرب خود نے اعتراف کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اب ان خیموں کو تھوڑے سے گرا دیتے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، خیمے جو اطراف میں تھے ان کو گرا دیتے، یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی پہنچا دیتے، یا وہ شہزادہ جو آیا راستہ بند کیا نہ کرتا، یعنی جان بوجھ کر مسلمانوں کے جان مال عزت کو ختم کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں مسلمانوں میں 70% یا اولیاء کو ماننے والے ہیں، تصوف والے ہیں، یا شیعہ ہیں، اور ان دونوں، یہ دونوں مشرک ہیں ان کی نگاہ میں، ان کے مارے جانے میں ان کو کوئی احساس گناہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یہ تمام حقائق وہابی مذہب اور تکفیری فرقے کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ کربلا والوں نے جو ایک کام کیا وہ یہ کہ یزید کو رسوا کیا، ابھی یہ لوگ دین کے توحید کے علمبردار بنے ہیں، ان کے یہی اعمال جو خود نے پیش کیا ہے تکفیریوں نے، داعش، جبہت النصرہ، القاعدہ اور وہابیت نے، یہی دنیا والوں کے سامنے کرے تو کوئی کسی کے وجود کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہو وہ اس مذہب سے نفرت کرے گا، ورنہ یہ مذہب اگر آگے بڑھتا چلا جائے انسانیت کے خطرناک۔ اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ان کی حقیقت سے اہل عالم کو آگاہ کرے، ان کی شبہات کا جواب دے دے، صرف ان کے کردار کو پیش کرے جو ابھی دنیا میں آسان طریقے سے میڈیا میں موجود ہے، لیکن ورنہ یہ لوگ چھپا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مغرب و مشرق کے میڈیا پیسے کے مقابل میں بک جاتے ہیں، پیسے کے مقابل، کوئی معروف ٹی وی یا خبر دینے والا نہیں ہے جو ان کے پیسے کے مقابل میں نہ بکتا ہو، لیکن ساری حقیقتوں کو چھپانا ممکن نہیں ہے، اور ان میں اہل بیت کے ماننے والے جو حلمدار رہے، حسینی کے علم کے نگہبان ہے، علمدار کے علم جو ابھی ہم رکھتے ہیں، یہ ایک علامت ہے کہ ہم علم حق کو گرنا نہیں دیتے ہیں، ایک علامت ہے کہ ہم کربلا والوں کے ہدف کو گرنا نہیں دیتے، ضائع ہونا نہیں دیتے ہیں۔ ہم میں سے اگر علمدار کے ایک علم گرے، ہر شیعہ علمدار کی جانشینی کر کے اس علم کو بلند رکھتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی تمام تر کوشش کے ذریعے تکفیریوں کو رسوا کرنا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اور خوش قسمتی سے دیکھیے، امریکہ خود نے ہتھیار ڈال لیا کسی حد تک ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا، یعنی سوریہ میں ہم آپ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، لبنان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، عراق میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یمن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بحرین میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیے، ایران دنیا کے 200 کے قریب ممالک کے درمیان ایک ملک ہے۔ یہ شیعیت کی طاقت ہے، اہل بیت کی طاقت ہے، حق کی طاقت ہے، شہادت کی طاقت ہے، خوف خدا کی طاقت ہے، ایمان بالمعاد کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ اس میں اگر مزید ہر علاقے کے مومنین اور مومنین کے علاوہ جو بھی تھوڑا سا انسانیت کے حامل ہیں وہ اقدام کرے، تو ان دشمنان انسانیت کو رسوا کر سکتے ہیں۔ ایام عزاداری ہے، غم اہل بیت، پاک ترین ہستیوں کے غم، جس غم کو سب سے پہلے انبیاء نے منایا، سب سے پہلے حسین پر گریہ کرنے والے انبیاء ہے، خاتم انبیاء ہے، ائمہ اطہار ہے، امام زمانہ سے جو روایت منقول ہے، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، مولا خون کے آنسو آپ کے اوپر بہا ہوں گا۔ یہ غم انسان کو خدا سے قریب کر دیتا ہے، یہ غم انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ غم انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آمادہ بناتا ہے، یہ غم انسان کو حسینی اور زینبی بنا دیتا ہے۔ آج میرے دل چاہتا ہے حسین کے کچھ اصحاب کا بھی تذکرہ ہو۔ اصحاب حسینی کی تذکرہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اصحاب حسینی ہم جیسے انسان ہیں، بلکہ ان میں سے بعض کل تک رائے حق پر نہیں تھے۔ حضرت زبیر علی کے مخالف تھے، لیکن مولا سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ایسی تبدیلی اس کے ذات میں آ جاتی ہے کہ حسین کے لشکر کے دائیں طرف کے کمانڈر بن جاتے ہیں، سربراہ بن جاتے ہیں، سردار بن جاتے ہیں، اتنا مقام حاصل کرتے ہیں۔ وہاں ایسا ہی ہے، شادی کر کے چند دن سے زیادہ نہیں ہے، اتنا حسین سے، اسلام سے، دین سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں کو دیکھیے، جب دشمن وہاب کے سر کو ماں کو تکلیف دینے کے لیے پھینک دیتے ہیں تو ماں کہتی جو خدا کے راہ میں ہم دیتے ہیں اس کو واپس نہیں دیتے۔ یہ عظمت شیعیان حسین ہے، عظمت محبان اہل بیت ہے۔ حر کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں آ کر وہ واقعہ سناتا ہے، میں کوفہ سے جب آ رہا تھا اپنی پشت سے ایک آواز آئی، ابشر بالجنہ، حر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ میں حیران ہوں، میں تو حسین کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہا ہوں، جنت کی بشارت کس طرح سے؟ یہاں سے معلوم ہوتا حر کو کچھ معرفت تھی، جانتا تھا حسین کے ساتھ جنگ لڑنے والا جنت نہیں جا سکتا۔ کہتے مڑ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دوبارہ تیسرا مرتبہ بھی دیکھا، آواز آئی ابشر بالجنہ۔ میں حیران تھا یہ کیوں یہ آواز آئی، مولا اب آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہوں، اب مجھے اس آواز کے معنی سمجھ میں آنے لگا۔ امام اس کو دعا دیتے، حر کی ہدایت میں شاید امام نے جو سلوک اختیار فرمایا، پورا لشکر پیاسا تھا، دشمن کے لشکر کو وہ پانی پلاتے ہیں جو دور دراز علاقے سے اٹھا کر لے آئے ہیں. اور جب آخری سپاہی آیا پیاسا تو امام نے اپنے دست مبارک سے اس کے جانور کو پانی پلایا. کون ہے امام؟ امام زمان فرزند پیغمبر جس کی شان میں آیات و احادیث سے اپنے دست مبارک سے اس دشمن کے سواری کو پانی پلاتے. یہ اخلاق ایسا اخلاق تھا کہ جس نے حور کو متاثر کیا. یہ سیرت اہل بیت ہے, یہ سیرت اہل بیت ہے. جنگ صفین میں دشمنوں نے پانی بند کیا لیکن جب لشکر علی گئی اور پانی پر قبضہ کیا فرمایا دشمنوں کو اب بند نہ کرو پانی پینے دو. یہ اخلاق اسلامی ہے. ائمہ آئے ہیں تاکہ اس اخلاق کو زندہ کرے, ان اقدار کو زندہ کرے, انسانیت کو زندہ کرے. حر کو پیغام ملا حق و باطل میں تمیز کرنے کی, مزید علامتیں ملی. اب شب عاشور ہے, حر ابن زیاد کے پاس, عمر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. کہتا عمر صاحب کل کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ جنگ ہوگی, کم ترین جو چیز پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہوں گے, بازو کٹ جائیں گے. عمر سعد سے جدا ہو گیا. قرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا, میں حر کے ساتھ ساتھ تھا روزہ عاشور. حر نے مجھ سے کہا قرہ کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ میں نے کہا نہیں پلایا. کہا نہیں پلا تو پانی پلانے لے جاؤ. میں نے احساس کیا کہ حر مجھ سے جدا ہونا چاہتا ہے. میں چلا گیا اور آگے بڑھ رہا تھا. دوسرا کوفہ کے لشکر کے ایک سپاہی کہتا ہے ہو آپ کام رہے ہیں, جنگ سے آپ ڈر رہے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا لشکر کوفہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے, یقیناً میں تمہارا نام لیتا ہوں. تم جنگ سے ڈرتے ہو؟ کہا کہ نہیں, میں جنگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں. پھر وہ تاریخی فیصلہ کیا, قسم بخدا میں جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دوں گا. یہ عظیم فیصلہ ہمیں ہر موقع پر یاد آنے کی ضرورت ہے کہ جنت کو جہنم پر ترجیح نہیں دوں گا. قدم آگے بڑھایا, حسین کی خدمت میں گیا, حسین کی خدمت میں گیا, اس انداز میں گیا جس طرح ایک آدمی امان چاہتا ہے. سلام کیا, یہ اپنے رسول اللہ. سب سے پہلے سیدانیوں کے دل میں خوف ڈالنے والا میں ہوں. میں چاہتا ہوں توبہ کروں, جہاد کے لیے چلا جاؤں, میرا توبہ قبول ہے. رحمت للعالمین کا فرزند امام رحمت ہے حسین, کسی کے توبہ کا انکار نہیں فرماتے ہر توبہ کرو, خدا تمہارا توبہ کو قبول فرمائے گا. ہر نے توبہ کیا, اس نے جہاد طلب کی. امام نے فرمایا ہر آپ مہمان ہیں, ہم میزبان ہیں, میزبانی کا حق ادا کرنا چاہتے. فرمایا مولا سیدانیوں کو سب سے پہلا میں نے ڈرایا ہے. شاید ہر کہنا چاہتا ہے میں شرمندہ ہوں, میں اپنا منہ نہیں دکھا سکتا ہوں. وہ عرض کیا مولا میں سب سے پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں, سب سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں, سب سے پہلے پیغمبر خدا کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوں. اس مختصر عرصے میں ایمان ہر نے ہر کو کس مقام تک پہنچایا؟ آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں ہر کا فرزند علی بھی شہید ہوا, ہر کا بھائی مصعب بھی شہید ہوا, ہر کا غلام بھی شہید ہوا. اب ہر سب سے اہم شخصیت ہے, اس نے جہاد طلب کر کے میدان میں جاتے ہیں. لشکر اشقیا سے فرماتے ہیں اے لشکر اشقیا, تم نے حسین کو دعوت دے کر مہمانی کے لیے بلایا ہے, وعدے کر کے بلایا ہے, ابھی حسین کو پانی سے کیا ہے, فرزندان پیغمبر پیاسے ہیں, تم نے چاروں طرف سے بند کیا ہے, کفار و مشرکین کے ساتھ بھی اس طرح سے سلوک رکھا نہیں جاتا.
حر خوب جنگ لڑی، خوب جنگ لڑی، بہادری کا مظاہرہ کیا، دشمنوں کا قتل عام کیا، ایک موقع آیا سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، حسین آئے حر کے سرانے، امام کے جملے سنیے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، انت حر کما سمت قومک، تمہاری ماں نے تمہارا نام بول صحیح رکھا ہے، تم آزاد انسان ہو، دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد، لنعم الحر حر بنی ریاح، دو بیت شعر فرماتے ہیں، حر بہت اچھا انسان ہے، میدان جنگ میں بہترین مجاہد ہے، حر نے حسین سے دفاع کیا ہے، بعض روایات کے مطابق آپ نے حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، حر نے آنکھیں کھولی، روایت میں ایک مسکرایا، سعادت کا احساس کیا، میں کل کے بدقسمت انسان آج اتنا خوش قسمت بن گیا ہوں، میرے سر کو حسین نے اٹھایا ہے، اسی جگہ پر یہ سر رکھا ہے جہاں پر حسین نے علمدار کے سر ادھر کو رکھا تھا، آپ جانتے ہیں حسین نے علمدار عباس کے سر ادھر کو اپنے زانوں پر رکھا، اپنے زانوں پر رکھا، علمدار نے زمین پر رکھا، دوبارہ حسین نے زانوں پر رکھا، فرمایا علمدار کیوں، فرمایا مولا مولا چل لمحات کے بعد آپ کے سر اسی تقدیریں